نصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد الحمد لله سوا پارہ تلاوت کیا گیا اللہ تبارک و تعالی اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے سورہ طہٰ کے آغاز میں اللہ تبارک و تعالی نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے محبوب، ہم نے یہ قرآن تم پر اس لیے نہ اتارا کہ تم مشقت میں پڑھو۔ شان نزول عیسیٰ مبارکہ کی کچھ یوں ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام شب عبادت کرتے تھے اور پوری رات عبادت میں گزار دیا کرتے تھے، جس سے آپ کے قدم مبارک میں ورم پڑ جاتا تھا۔ اس پر آیت کریمہ اللہ تبارک و تعالی نازل فرما دی کہ مشقت میں پڑھنے کے لیے ہم نے قرآن کو نہ اتارا۔ سورت کے اسی پہلے رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جب رسالت سے نوازا تھا کوئی طور پر، اس کا مکمل تفسیرہ بالتفصیل موجود ہے۔ دوسرے رکوع کے اندر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیدائش کے احوال، کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی والدہ کو الہام یا خواب میں جو ہے اس بات پر آگاہ فرمایا کہ حضرت موسیٰ کو صندوق میں بند کر کے دریا میں بہا دو، چنانچہ آپ کے والدہ نے ایک صندوق تیار کروائی، اس میں روئی رکھ کر اور اس صندوق کے درازوں کو روغن قیر سے بند کر کے اس صندوق کو دریائے نیل میں بہا دیا۔ دریائے نیل سے ایک بڑا نہر فرعون کے محل میں جاتا تھا، یہ صندوق اس نہر پر چل پڑا اور فرعون اپنے محل کے اندر اپنی بیوی آسیہ اور کچھ دیگر افراد کے ساتھ بیٹھا تھا۔ نہر میں صندوق آ کر دیکھ کر غلاموں اور کنیزوں کو حکم دیا کہ اسے اٹھائیے۔ جب کھول کر دیکھا گیا جس میں ایک نورانی شکل فرزین، جس کے پہشانی سے وجاہت اور اقبال کے آثار نمودار تھے، وہ نظر آیا۔ دیکھتی ہی فرعون حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم پر فریفتہ ہو گئے اور عقل و حواس جو اس کا بجا نہ رہا۔ اسی کی نسبت اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي، اور میں نے تجھ پر اپنی طرف کی محبت ڈال لی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جب اپنے محبوبوں کو، محبوبوں پر اپنے محبت کا جو ہے جلوہ ڈالتا ہے تو لوگوں کے نگاہوں میں محبوب بن جاتے ہیں، جو اسے دیکھتا ہے اس پر جو ہے فریفتہ ہو جاتا ہے۔ یہ بھی مفسرین کرام نے لکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی آنکھوں کے اندر ایسی ملاحت تھی کہ جسے دیکھ کر لوگ ان پر جو ہے نکبان ہو جایا کرتے تھے۔ آپ کی بہن جو صندوق کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی، اس نے جب دیکھا کہ مختلف دائیاں دودھ پلانے کے لیے آئی لیکن کسی کے چاچی کو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم قبول نہیں کر رہے، پھر اس نے ان سے کہا کہ میں ایک ایسی عورت کو لاتی ہوں جن کا دودھ یہ پی لیں گے۔ چنانچہ وہ جاتی اپنے والدہ کو بلاتی اور یوں اللہ تبارک و تعالی حضرت موسیٰ کو دوبارہ ان کے والدہ تک جو ہے پلٹا دیا۔ اس واقعے کا ذکر پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ تبارک و تعالی نے جو حکم دیا تھا کہ فرعون کے ساتھ جا کر اس کو اسلام کی تبلیغ کرو، اس کا ذکر رکوع نمبر 3-4 کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کا ذکر فرمایا کہ فرعون کے جادوگروں کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کس طریقے سے مقابلہ کیا اور ان کو شکست دی، اور رکوع نمبر 4-5 کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرعون کے ہلاکت کا ذکر، رکوع نمبر 4 کے اندر فرعون کے ہلاکت کا ذکر فرمایا کہ اس کو دریا کے اندر ڈبو دیا، اور اسی رکوع کے اندر اس بات کا بھی ذکر ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم جب کوئی دور پر گئے پیچھے سے سامری نے جو ہے ایک بچڑا بنایا اور اس کے منہ میں حضرت جبریل امین کے گھوڑے کے ٹھاپ کے دور کو رکھا جس سے وہ بولتا تھا. تو اس واقعے کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکوع نمبر 4 اور 5 کے اندر تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا ہے, جس پر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم سامری سے پوچھتا کہ تو نے ایسا کیوں کیا, تو عرض کرتا ہے کہ قال بصرت بما لم يبصر به, میں نے وہ دیکھا جو دیگر لوگوں نے نہ دیکھا. فقبضت قبضة من آثار الرسول, تو ایک مٹھی بھر لی فرشتے کے نشان سے. فنبذتها, پھر اسے ڈال دیا. وكذلك صورت لنفسي, اور میرے جی کو یہی بلا لگا تھا, یعنی اس مٹی کو جب اس بچڑے کے منہ میں رکھا تو وہ بولتا تھا. جس بدت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان کو سزا یہ دی کہ ان سے فرمایا کہ سارے لوگوں کے ساتھ تیرے معاملات حرام, آج کے بعد تو کسی سے گفتگو نہیں کرے گا, نہ تجھ سے کوئی گفتگو کرے اور تجھ کو کوئی چوئے گا نہیں. اب ہوا ہے کہ جو اس کو چوتا تھا تو دونوں کو شدید ترین بخار ہو جاتا تھا, اور سامری جنگل کی طرف نکلا اور چلا چلا کر بولتا تھا کہ میرے ساتھ کوئی مس نہ ہو, میرے ساتھ کوئی مس نہ ہو. درندوں کے ساتھ جنگل میں رہا اور اسی حالت میں وہ مرا, اور آخرت میں جو ہے ہمیشہ ہمیشہ کے جہنم میں جائے گا. رکوع نمبر 6 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا ذکر فرمایا کہ پہاڑوں کو بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ ریزہ ریزہ کر کے اڑا دے گا, اور زمین جو ہے چٹیل میدان ہو جائے گی, جو بالکل ہموار ہوگی, نہ اس میں نچلا ہوگا نہ اوپر ہوگا. اس بات کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا. رکوع نمبر 7 کے اندر حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم, جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا تھا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے, وہ جنت سے تمہیں نکال نہ دے, اس بات کا ذکر ہے. اس کے ساتھ ساتھ اس میں یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے کہ جو میرے دین سے اعراض کرے گا تو بے شک اس کی زندگانی تنگ ہے, اور ہم قیامت کے دن اس کو اندھا کر کے اٹھائیں گے. اب یہ زندگانی تنگ ہونے سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دنیا کی زندگی اس کے تنگ ہو جائے گی, اس کے رزق سے برکت اٹھ جائے گا, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قبر کے اندر جو اس پر تنگی کی جائے, اور بعض مفسرین نے اس سے مراد جو ہے قیامت بھی لیا ہے. پھر جب قیامت کے اندر یہ اندھا کر کے اٹھایا جائے گا تو یہ عرض کرے گا, قال رب لما حشرتنی اعما وقد كنت بصیرا, اے میرے مالک مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا گیا, میں تو دنیا کے اندر اکھیارا تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ اسی طرح تیرے پاس میری آیتیں آئی تھی, تو نے انہیں بلا دیا تھا, اور ایسا ہی ہم آج تیرے اور ایسا ہی ہوگا کہ آج تیرا کوئی خبر لینے والا نہیں ہے, یعنی تجھ کو بھی بلا دیا گیا جس طرح تو نے میرے آیتوں کو بلایا تھا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں حد سے بڑھنے والوں کو جو اپنے رب کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتے, بے شک آخرت کا عذاب بہت سخت تر ہے اور سب سے دیر پا ہے. آخری رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 نمازوں کے ادائیگی کا ذکر فرمایا, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ارشاد فرمایا کہ اپنے گھر والوں کو نماز پڑھنے کا حکم دو اور خود اس پر ثابت قدم رہو, یعنی خود بھی نماز ادا کرو اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم, جیسے کہ فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا, اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی اس پر ثابت قدم رہو. لا نسألک رزقا, ہم تجھ سے روزی نہیں مانگتے, نحن نرزقک, بلکہ ہم تجھے روزی دیتے ہیں, والعاقبۃ للتقوی, اور انجام کار جو ہے بلا ہوگا پرہیزگاروں کے لیے. سورہ انبیاء کے آغاز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا ذکر فرمایا کہ لوگ غفلت میں پڑے اور قیامت جو ہے قریب آ چکی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو کفار مکہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خلاف ایک خفیہ اجلاس کیا, جس اجلاس کے اندر وہ آپس میں ہی گفتگو کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو ہمارے جیسے بشر ہیں, کیا تم جادوگر کے پاس جاتے ہو؟ اب دیکھیے, یہ کفر کا ایک اصول تھا کہ جب لوگوں کو ہم یہ بات ذہن نشیر کرا لیں گے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے جیسے بشر ہے, تو وہ خود بخود ان پر ایمان نہیں لائیں گے اور ان سے دور رہیں گے. حضور کے زمانے کے کفار جو تھے انہوں نے یہ بات چھپ کر کہی, لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس کو ظاہر فرمایا. ہمارے زمانے کے کچھ ایسے جری لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں سرکار کا امتی بھی شمار کرواتے ہیں, وہ علی الاعلان منبروں پر جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنا جیسا بشر کہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں سے ہم محفوظ فرمائے. آیت کریمہ سماعت فرما لے. اللہ تعالی فرماتا ہے لاہیتن قلوبہم و اسر النجو الذین ظلموا, ان کے دل کیل میں پڑے ہیں اور ظالموں نے اپس میں خفیہ مشاورت کی. هل هذا الا بشر مثلكم, کہ یہ کون ہے, ایک تمہیں جیسا تو آدمی ہے. افتأتون السحر وانتم تبصرون, کیا جادو کے پاس جاتے ہو دیکھ بھال کر. یعنی جب کفار نے یہ مشورہ کیا کہ لوگوں سے ہم کہیں گے کہ تمہارے طرح بشر ہے, تو لوگ سرکار کے معجزات کے حوالے سے ہمیں جو ہے قائل کرنے کی کوشش کریں گے, تو ان کا رد انہوں نے یوں نکالا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معجزات کو معاذ اللہ سحر سے تعبیر کیا اور کہا کیا تم جادوگر کے پاس جاؤ گے. دوسرے رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے وحدانیت پر دلیل دی اور ارشاد فرمایا کہ اگر زمین اور آسمان کے اندر ایک سے زائد خدا ہوتے تو یہ نظام درہم برہم ہو جاتا, پس پاکی ہے اس ذات کے لیے جو مالک عرش کا ان باتوں سے جو یہ کفار اور مشرکین اس کی بارگاہ میں بناتے ہیں. رکوع نمبر 3 کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے توحید پر دلائل دینے کے ساتھ ساتھ اس بات کا ذکر فرمایا کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور ہم تمہارے آزمائش کرتے ہیں برائی اور بلائی سے اور تم سب کو ہماری بارگاہ پلٹ کر آنا ہے. رکوع نمبر 4 کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جہاں دیگر مسائل ذکر فرمایا وہاں اس بات کا بھی ذکر فرمایا ہے کہ ہم کل بروز قیامت عدل کے ترازو کو رکھیں گے تو کسی جان پر کوئی ظلم نہ ہوگا. اگر کوئی شخص رائے کے دانے کے برابر بھی عمل کرتا ہے تو ہم اسے لے آئیں گے اور ہم ہی حساب کو کافی ہے. اسی رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے مختصر الفاظ میں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ذکر بھی فرمایا ہے. رکوع نمبر 5 کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ذکر فرمایا کہ جنہوں نے بتوں کو توڑا, جس کا مختصر واقعہ یوں ہے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب اپنے قوم کو توحید کی دعوت دی اور قوم نے انکار کیا, جس پر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مختلف دلائل دیے. قوم والے کہنے لگے کہ کل ہمارے جو ہے جنگل کے اندر سالانہ دن ہے جہاں ہم جائیں گے اور وہاں کھیل کود کریں گے, تم بھی ہمارے ساتھ چلنا. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ستاروں کو دیکھا اور ارشاد فرمایا کہ میں عنقریب بیمار ہونے والا ہوں, جس کا ذکر سورہ صافات کے اندر ہے. بہرحال چونکہ وہ لوگ نجوم کے قائل تھے اس لیے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ستاروں کی طرف دیکھ کر ان سے ارشاد فرمایا تھا. جب وہ لوگ چلے گئے, ان کے بوڑھے کمزور لوگ جب آخر میں جا رہے تھے تو ان کے سامنے ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ تم جاؤ, میں تمہارے پیچھے تمہارے خداؤں کو دیکھتا ہوں, کیا حشر کرتا ہوں ان کا. انہوں نے سن لیا. بہرحال جب یہ لوگ چلے گئے, حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم بسولہ لے کر بت خانے میں اندر تشریف لے گئے اور سارے بتوں کو توڑ ڈالا سوائے بڑے بت کے, اور بسولہ لے جا کر اس کے کندھے پر رکھا. جب یہ لوگ واپس پلٹ کر آئے, بت خانے کا یہ حال دیکھا تو کہنے لگے ہائے کس ظالم نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ حال کر دیا. تو وہ بوڑھے جنہوں نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے کلام کو سنا تھا, وہ کہنے لگے کہ ایک نوجوان ہے جس کا نام ابراہیم ہے, وہ ہر وقت ہمارے خداؤں کی برائی کرتے رہتے ہیں. نمرود کو جب پتہ چلا, حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اپنے دربار میں بلایا اور ان سے لوگوں کے سامنے گواہی لینے چاہی, تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مناظرانہ انداز میں گفتگو کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ان سے پوچھو جو تمہارے خدا ہے, یہ تمہیں بتائیں گے کہ کس نے کیا ہے, بلکہ یہ جو بڑا ہے اس سے سوال کرو اگر یہ بولتے ہیں. تو ظاہر اس کا مقصد یہ تھا کہ ان کو دعوت فکر دینی ہے کہ جو جس کو تم خدا بنا رہے ہو, جس کو تم خدا سمجھ رہے ہو اور جس کو تم عبادت کر رہے ہو, وہ اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا, وہ یہ تک نہیں بتلا سکتا ہمارا حشر یہ کس نے کیا. تو یہ بات جب ابراہیم علیہ السلام نے کہی تو قوم والے سمجھ گئے کہ واقعی ہم لوگ ظالم ہیں اور تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو شرمندہ سمجھنے لگے, لیکن پھر جو ہے کہنے لگے اے ابراہیم تمہیں معلوم ہے کہ یہ تو بول نہیں سکتے. جس پر ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم ولا یضرکم اف لکم لما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون, کیا تم اللہ کے سوا ایسو کو پوچھتے ہو جو تمہیں نفع نہیں دے سکتے اگر تم ان کی عبادت کرو, اور ضرر نہیں دے سکتے اگر تم ان کی عبادت نہ کرو. ارے تف ہے تم پر اور تمہارے ان خداؤں پر جن کو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا پوچھتے ہو، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ اب جب ان کے پاس کوئی دلیل نہ رہا تو سارے کہنے لگے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جلاؤ، اور ایک مہینے تک مسلسل جو ہے ان کے جلانے کے لیے لکڑیاں جمع کرتے رہے. پھر اس کے بعد بنجنیق منگایا اور آگ جلائی، ایسی شدید آگ تھی کہ اس کے اوپر سے اگر پرندہ گزر جائے تو جل کر اس کے اندر راگ ہو جائے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو رسیوں میں باندھ کر جو ہے منجنیق کی طرف سے جب آگ کی طرف پھینکا جانے لگا، اس وقت جبریل امین نے حاضر ہو کر عرض کی کہ کوئی کام ہے تو فرمائیے. تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ میرا رب جو ہے وہ خوب جانتا ہے، اور یہ ورت آپ کر رہے تھے حسبی اللہ ونعم الوکیل. ان الفاظ کے ساتھ جب آپ کو پھینکا گیا، اللہ جل وعلا الکریم نے آگ سے ارشاد فرمایا یا نار کونی بردا، اے آگ ٹھنڈی ہو جا. مفسرین کرام نے فرمایا کہ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو کلام ہے وسلاما علی ابراہیم، اگر سلام کے الفاظ نہ ہوتے تو یہ آگ اتنی ٹھنڈی ہو جاتی کہ جس کے ٹھنڈک وجہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم برداشت نہ کر پاتے. جب سلام کا لفظ آیا تو پھر آگ سے حرارت چلی گئی، اس کی روشنی باقی رہی، اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم جو ہے اس کے اندر آرام و سکون سے بیٹھے رہے، اور یوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس امتحان کے اندر کامیابی سے ہم کنار کرایا. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم لوط کا ذکر فرمایا، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ذکر رکوع نمبر 6 کے آغاز میں، اس کے ساتھ ساتھ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ذکر کہ انہوں نے ایک مسئلہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی حضرت داؤد علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا تھا، آپ نے ایک فیصلہ کیا، اس فیصلے کے خلاف دوسرا، یعنی اس فیصلے کے برعکس حضرت سلیمان علیہ السلام نے دوسرا فیصلہ کیا، یہ دونوں فیصلے درست تھے، اس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں فرمایا. اس کے ساتھ ساتھ حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ذکر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو آزمائش میں ڈالا تھا تو انہوں نے دعا کی کہ اے میرے رب مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب سے بڑا مہربان اور بڑھ کر رحم کرنے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعا قبول کی. اس کا ذکر حضرت یونس علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ذکر جنہوں نے یہ دعا پڑھتے ہوئے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس دعا کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جو ہے مچھلی کے پیٹ سے نجات عطا فرمائی تھی. حدیث شریف میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کوئی مصیبت زدہ بارگاہ الہی میں ان کلمات سے دعا کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کے دعا کو قبول فرماتا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اسی کے ساتھ ساتھ اسی رکوع کے اندر حضرت زکریہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ذکر بھی موجود ہے اور حضرت مریم کا تذکرہ بھی ہے. سورہ انبیاء کے آخری رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یاجوج ماجوج کا ذکر فرمایا اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رحمت للعالمین ہونے کا ذکر بھی اسی رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے. سورہ حج کے آغاز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے رکوع کے اندر قیامت کے ہولناکیوں کا ذکر فرمایا پہلی ہی آیت کے اندر کہ اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، بے شک قیامت کا زلزلہ بڑی سخت چیز ہے، جس دن تم اسے دیکھو گے ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے کو بھول جائے گی اور ہر گابن اپنا گابن ڈال دے گی، اور تو لوگوں کو دیکھے گا جیسے نشے میں ہے اور نشے میں نہ ہوں گے مگر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مار بڑی کڑک ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دو آیات کے اندر قیامت کے تباہی ہولناکی کا ذکر فرمایا کہ اس کے ہولناکی ایسی ہوگی کہ ماں اپنے بچے سے کتنا پیار کرتی ہے، بالخصوص جب وہ دودھ پلاتی ہو جس بچے کو، اس سے شدید پیار کرتی ہے، ان قیامت کا جب زلزلہ آئے گا تو اس وقت ماں اپنے بچے کو بھول جائے گی اور گابن جو اپنے گابن ڈال دے گی، اور لوگ ایسے ہوں گے جیسے نشے کے اندر، حالانکہ وہ نشے میں نہ ہوں گے مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو دیکھ کر وہ جو ہے مدہوش ہو جائیں گے. اسی طریقے سے اسی رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے پیدائش کے مختلف مراحل کا ذکر فرمایا ہے اور اس سے اپنے ذات اقدس پر استدلال فرمایا ہے. دوسرے رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرک کی مذمت بیان کی ہے اور مختلف چیزیں دنیا کی جو ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ کرتی ہے ان کا ذکر، اور بالخصوص قیامت کے دن جہنمیوں کو جو عذاب دیا جائے گا کہ اس قدر شدید عذاب ہوگا. اس رکوع کی آخری آیت کے اندر جو ہے اس عذاب کا ذکر موجود ہے, یعنی سورہ حج کے دوسری رکوع کے آخری چند آیات کے اندر. سورہ حج کے چوتھے اور پانچویں رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے حج کے احوال کو ذکر فرمایا ہے بالتفصیل, جس میں اس بات کا ذکر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جبل ابی قبیس پر اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے جو ندا دی تھی, جن جن حضرات نے اپنے باپوں کے پشتوں کے اندر جو ہے لبیک کہا ہو, اللہ تبارک و تعالی ان کو جو ہے حج کی سعادت عطا فرمائے گا. جس نے ایک دفعہ کہا اس کو ایک دفعہ نصیب ہوگی, جس نے دس دفعہ کہا اس کو دس دفعہ حج نصیب ہوگا. اللہ جل و جلال کریم کے بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم قرآن کریم کے نور سے ہمارے سینوں کو منور فرمائے. اما علیہ الا البلاغ. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. الہ العالمین, قرآن کریم کی برکت سے جتنے مومن بیمار تمام کو صحت کاملہ عاجل نصیب فرما, بالخصوص ہم تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں قبلہ شاہ صاحب کو صحت یابی عطا فرما, جملہ امراض سے سبک دوشی عطا فرما, صحت و عافیت نصیب فرما, یہ سائے کو تادیر ہمارے سر پر قائم دائم فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک.